الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين. درود على محمد وآل محمد. تبرکن ایک معروف قول جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم، کا مفہوم بیان کرتا ہوں. کہا فرماتے ہیں کہ لکل شیء ربیع، ہر شیء کے لیے بہار آتی ہے. لکل شیء ربیع، ہمارے ذہنوں میں عموماً بہار کا جو تصور ہے وہ پودوں سے یا نباتات سے ہے، کہ شاید ہریالی ہو جانا جو ہے وہ بہار کے معنی میں نہیں. چھٹے امام جو ہے وہ ذرا اس کو وسیع معنی میں بیان کرتے ہیں کہ لکل شیء ربیع، یہ جو ربیع ہے بہار ہے یہ ہر شے پر آتی ہے. یہ نشو نما کے معنی میں اگر آپ لیں تو ہر شے پر ایک نشو نما کا وقت آتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ لے قرآن رمضان، اور قرآن کے لیے جو بہار کا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے. اب ماہ رمضان کو اگر ہم قرآن کے لیے بہار کا مہینہ قرار دیں اور بہار کو ہم نشو نما کے موضوع یا عنوان سے لیں، تو یہاں یقیناً نشو نما قرآن اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی جلدوں میں اضافہ ہوگا، اس کے صفحات میں اضافہ ہوگا، آیات میں اضافہ ہوگا، یقیناً یہ بات نہیں ہے. تو پھر کیا مراد قرآن کی نشو نما سے؟ میرا خیال یہ ہے، سمجھ میں کچھ اس طرح سے آتا ہے، صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج، سمجھ میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ قرآن ویسے ہی رہے گا جیسا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر آپ قرآن سے استفادہ کریں گے تو قرآن آپ کے وجود میں نشو نما پائے گا، وہ آپ کے لیے گزشتہ قرآن سے زیادہ وسیع ہو جائے گا، عمیق ہو جائے گا، گہرا ہو جائے گا. جو مطالب پہلے سمجھ میں آتے رہے ماہ رمضان میں اگر آپ پڑھیں تو ذرا مطالب گہرے ہو جائیں گے. جو باتیں پہلے سمجھ میں آتی تھی اگر ماہ رمضان میں انہی باتوں پر دوبارہ توجہ دی جائے تو آپ قرآن کی نشو نما کو، قرآن کی بہار کو اپنے اندر محسوس کریں گے. خدا ہمیں انشاءاللہ قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں وہ مولا کائنات کے الفاظ سے استفادہ. گزشتہ دن، گزشتہ روز جو باتیں ہو چکی، خلاصتاً اگر میں کہوں، ہم نے قاسیہ نہج البلاغہ سے خطبے کا انتخاب کیا ہے. نہج البلاغہ خود ایک منتخب کتاب ہے، اسے امام کے پورے کلام میں سے چنا گیا کہ جو شاید امام کے کلام کا 10% بھی نہیں بنتا ہوگا، جتنا امام فرما چکے ہیں، جتنا امام نے فرمایا ہے یہ اس کا 10% بھی نہیں ہے. اس 10% کے اندر بھی ان کی نگاہ خاص تھی. سید رضی چوتھی صدی میں جا کے اس کو جمع کر رہے ہیں, ان کی بھی ایک خاص نگاہ تھی کہ فساد و بلاغت, اس لیے انہوں نے ان خطبوں کو جمع کیا کہ جو فساد و بلاغت کے اعتبار سے ان کی نگاہ میں اپنے ان کے شعور کے اعتبار سے جو انہیں زیادہ بہتر لگے. اس کے بعد ہم نے ایک بات کی کہ مرائے کائنات اپنے خطبات کے آغاز میں عموماً آپ اٹھائیں گے خطبات کو, اور میرا خیال ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی یا معصومین میں سے کسی کے بھی آپ فرامین کو اٹھائیں گے تو شاید یہی انداز ہوگا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ وحدانیت سے شروع کرتے ہیں, توحید سے آغاز کرتے ہیں, پھر رسالت مآب تک آ جاتے ہیں, نبوت کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں, خلقت کی بات ہوتی ہے, کیوں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے چیزیں خلق کی ہیں, پھر ایسے ایسے انسان کی خلقت پر بات آتی ہے کہ آپ کو کیوں خلق کیا گیا ہے, پھر آپ کا دشمن وہ شیطان کے جو آغاز سے ہی, اور پھر مولا کائنات نے کتنا زیادہ, یعنی میں نے کل دو صفحے اس کے پڑھے, ابھی تین صفحے اور ہیں جس میں مسلسل موضوع شیطان, شیطان سے بچو, اس کا طریقہ واردات تمہاری شہرت سے زیادہ قریب, ہر وقت تیر کو کمان میں جوڑ کے بیٹھنے والا, کتنی باتیں مولا کائنات نے کل جو ہم نے گزشتہ الفاظ امام کے الفاظ گزشتہ روز دیکھے. اس کے بعد پھر ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لیے, مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے رضا ہے, کون سے رضا, ایک کبریائی ہے کہ وہ چاہتا ہے اس میں کوئی اس کا مقابل نہ آئے, اور ایک عزت ہے, اس عزت اور کبریائی کو شیطان اللہ سے چھیننا چاہتا ہے. مولا کائنات نے کہا اللہ نے مختص کیا ہے, اور جو مقابلے میں آئے گا اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا ہے کہ یہ عزت اور یہ کبریائی, یعنی یہ عزت اور یہ بڑائی, بڑائی بڑپن, آپ اس کو غرور کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے جائز ہے, آپ تکبر کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے جائز ہے, وہ بڑائی وہ بڑپن اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے, عزت پوری اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے, آپ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے عزت, شیطان نے مقابلہ کیا, شیطان نے کہا نہیں میں استکباری سسٹم بھی میرے پاس ہے اور عصبیت, شیطان نے دو چیزیں, اور مولا کائنات اضافہ کیا کہا تین چیزیں, ایک خود پسندی ہے, ایک خود پسندی ہے, دوسرا تعصب ہے, اور تیسرا استکباری سوچ ہے, کہا یہ تین چیزیں پھر شیطان نے کوشش کی کہ یہ اپنے اندر وجود میں لائے اور انسان کو بھی انہی موضوعات کے اوپر لے کے آگے بڑھے کہ تم بھی اپنے اندر استکباری سوچ, تعصب اور خود پسندی, یہ تین بہت بری بلائیں. اب میرا خیال ہے مولا کائنات نے اگر اور زیادہ بھائی کے تھوڑا بہت اشارہ کیا ہے, لیکن ان تین پر جتنی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے لگتا یہ ہے کہ بقیہ تمام بیماریاں اور برائیاں, رذائل کہیں یا صفات کہیں, وہ انہی سے پھوٹتے ہیں. یعنی اگر آپ میں خود پسندی ہے, اگر آپ میں ہر ایک کے سامنے غرور تکبر, اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے تو بقیہ تمام برائیاں, اور تیسری چیز تعصب ہے, بقیہ تمام برائیاں انہی تین چیزوں سے پھوٹتی ہیں, بقیہ تمام صفات برائی رذائل خبیثہ خبیثہ وہ سب انہی تین چیزوں سے پھوٹتے ہیں. دوسرے لفظوں میں سارا فساد ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, سارا فساد, کیونکہ انسان تعصب کلیئر, چاہے وہ دینی تعصب ہو, مذہبی تعصب ہو, امیر غریب کا تعصب ہو, رنگ اور نسل کا تعصب ہو, سینئر جونیئر کا تعصب ہو, عالم جاہل کا تعصب ہو, تعصب جس بنیاد پر بھی ہو, خود پسندی اپنے علاوہ کسی کو ویلیو نہیں دیتے, اپنے علاوہ نگر نگاہ کے اٹ جاتی نہیں, اپنی اپنی اولاد اپنی خاندان ہر وقت جب دیکھیں آپ پھنسے رہے اسی خود پسندی میں, اور تیسرا موضوع, تیسرا موضوع کیا ہے جی, تعصب خود پسندی اور استکبار, یعنی غرور, یہ غرور. بارہ, جب کہا کہ انبیاء نے مقابلہ شروع کیا تو کہا عجز اور فروتنی, دو چیزوں کو پھر آپ نے ان شخصیات کے ساتھ منسوب کیا, کہا کہ اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں عجز اور فروتنی, کیا مطلب, مطلب یہ کہ توازو اور منکسر المزاج انکساری, یہ دو خوبصورت خصوصیات صرف انسان کسی سے مزین ہو تو بقیہ ساری نیکیاں ساری اچھائیاں
انہی سے پھوٹتی ہیں, جیسے برائیاں ان تین چیزوں پھوٹ رہی تھی ایسے ساری اچھائیاں ان دو چیزوں سے پھوٹتی ہیں. پہلی چیز ہو گئی تواضع, دوسرا ہے منکسر المزاج ہونا. منکسر المزاج ان کے ساری, اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, اپنے آپ کو حرف آخر مت سمجھو, صرف اپنے آپ کا قیمت محدود رہو, توڑو اپنی ذات کو, توڑو اپنی شخصیت کو, اپنی شخصیت کو توڑو, اس کے بعد کچھ بنو گے. تواضع ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات میں اتنا تواضع ہے جس کی ہم نے چند باتیں اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ گفتگو کا خلاصہ رہا جو پچھلی دفعہ ہو گئی, پچھلی رات ہو گئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل ان کی تکرار نہ کریں, اسے یہی رہنے دیں, اور آج جو باتیں کر رہے ہیں اگر ان میں کوئی امپورٹنٹ بات تکرار کریں اور انشاءاللہ اسی خطبے کو لے کے آگے بڑھیں. ایک اور بات جو بہرحال کوئی حرج نہیں تکرار میں, کہ یہ قاسیہ خطبہ 190 اگر ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا. دوسری امپورٹنٹ بات, چوتھی, دوسرے لفظوں میں چوتھی صدی نہیں, آپ کہیں گے اس کو کہ 40ویں ہجری, یعنی مولائے کائنات کی خلافت کے آخری ایام, تین جنگیں گزر چکی ہیں, چوتھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, تب یہ خطبہ دیا گیا ہے. اور طولانی ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ میں موجود خطبات میں, طولانی ترین. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس میں بہت زیادہ اپنے تجربات, کیا مطلب تجربات, آپ اس حضرت انسان کو جس کے لیے اتنے ہدایت کے دروازے کھولے گئے, جس کو اپنی خلقت ہی بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے, یہ دنیا میں آنے کے بعد ایسا اکڑتا ہے لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس نے اپنا انتخاب کیا تھا کہ مجھے انسان بنایا جائے, لگتا ہے اس نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا تھا مجھے مسلمان بنایا جائے, لگتا ہے اس نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا تھا مجھے مرد بنایا جائے, اپنی مرضی سے انتخاب کیا تھا میرے ہاتھ بہت سارے سالم ہونے چاہیے, اپنی مرضی انتخاب کیا تھا کہ بھائی میں تو شیعہ گھرانے پیدا ہونا چاہیے. پتا چلا کسی بھی چیز میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا, اچھی سارا تمہارا ماضی جتنا ہے سب میں کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں, اب جب وجود میں آ گئے ہو تو اللہ سے اختیارات مانگتے ہو, کاش تم اللہ سے اختیارات مانگتے, تم اللہ کی طرف تو متوجہ ہی نہیں. معذرت کے ساتھ یہ تم جو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ اور میں, یہاں مولائے کائنات کا انسان ہے جسے امام مخاطب قرار دے رہے ہیں, یعنی ہم اس کی طرف اشارہ ہے, اس میں نہ میں اور نہ آپ, خدا نہ کرے کہ امام کی باتوں کے مصداق ہم ہوں, اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کی بات میں امام انشاءاللہ تعریف کرتے ہیں. لیکن جہاں بار بار میں تم اور تم اور تم کہوں تو نہ خدا نہ خاصتا آپ مراد ہے نہ میں مراد ہوں, ہماری یہاں مراد جو ہے وہ ہے کہ جس کو امام مخاطب قرار دے رہے ہیں اپنا. تو امام نے فرمایا کہ, یا امام نہ بھی فرمائے تب بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہماری نہج البلاغہ میں دو تین جگہوں بڑے عجیب سے آپ لوگوں کے لیے, یعنی ہمارے لیے عبارات استعمال ہوئی ہے, انسان کے لیے عبارات استعمال ہوئی, کہا تمہارا وجود آغاز بھی نجس ہے اور تمہارا انجام بھی نجس ہے. عجیب ہے, کہا جب تم پیدا نہیں ہو تب بھی میت تھے, پیدا ہونے کے بعد بھی تم میت ہو, یعنی پھر آخر میں بھی ایک معصوم کا قول دیکھ رہا تھا کہ تم زندگیوں میں بھی اگر اللہ کی اطاعت اور نافرمانی نہ کرو تو بظاہر زندہ ہو لیکن تم چلتی پھرتی لاش ہو, یہ بھی روایت کے اندر ہے, چلتی پھرتی لاش اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرو. پھر امام نے فرمایا اکھڑتے کیوں ہو, تمہارے پیٹ میں فضلہ رکھا ہوا ہے, پیٹ میں فضلہ لے کے گھوم رہے ہو, نجاست تمہارے پیٹ کے اندر ہے, اکھڑتے کس بات پر ہو. دیکھیے آپ باتیں دیکھیں مولائے کائنات کی, پھر دنیا کے بارے میں آئے تو کہا دنیا کی کیا ویلیو ہے جس کے بارے جس کی وجہ سے تم اتنا اکڑ رہے ہو, دنیا میں تمہیں منزل چاہیے, دنیا میں تمہیں مقام چاہیے, دنیا میں تمہیں گھر چاہیے, اسٹیٹس چاہیے, تمہیں اپنی تعریف کروانی ہے, اس دنیا کی کیا ویلیو ہے. کبھی کہا کہ یہ جو جوتی جس میں اب گاڑنے کی جگہ ہی, یعنی دوسری لفظ میں اس میں پیون لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے, وہ چپل جو امام پہنا کرتے تھے, وہ نالین جو امام کی تھیں جس میں اب جگہ ہی نہیں تھی کہ اس میں پیون لگایا جائے, کہا اس سے زیادہ حقیر ہے یہ دنیا میری جس کے تم اکڑتے ہو. پھر کہا یہ جو ناک چھینک نکلتی ہے بکری کی, جی بکری کی چھینکنے کے بعد جو اس کی ناک سے نکلتا ہے, کہا اس جیسی ہے تمہاری دنیا میرے لیے. عجیب, کہا تین طلاقیں دی ہیں میں نے تمہاری اس دنیا کو, تین طلاقیں جس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں. مولائے کائنات کا انداز دیکھیں, جب انسان کے بارے میں بات کریں, جب وہ کائنات کے بارے میں بات کریں, ہاں لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ ان کے لیے بہت قیمتی ہے کہ جو اسے اپنی آخرت کے لیے کھیتی کا سبب قرار دیں. مولائے کائنات کہاں آخرت کے لیے کھیتی, یعنی کیا مطلب, آئے تھوڑے سے وقت کے لیے ہو لیکن اللہ نے اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے ہو, یعنی عجیب کوئی آپس میں موازنہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں 60 سال کے لیے، میں آیا ہوں 70 سال کے لیے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میں یہاں سے کاٹ کے لے جا سکتا ہوں، آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسا بولو کہ جو اس وقت بویا، بونا یعنی ایسی کشاورزی، یعنی ایسی چیزوں کو اگانا کہ جن کی بنیاد پر تم ہمیشہ ہمیشہ جہاں جانا ہے وہاں استفادہ کر سکتے ہو۔ تو کہا ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا، جو اس کو صرف اس نگاہ سے دیکھیں، اور جب وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے تو بس ٹائم کا ہے۔ جو لوگ اس نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ یار وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، یہاں سے میں نے کچھ جمع کر کے لے کے جانا ہے، اور یہاں پر وہاں کی نسبت قلم البصر، مولا کا جملہ قلم البصر یعنی آنکھ کا چھپکنا، کہا اس کائنات جہاں تمہیں آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں کی نسبت تمہاری یہاں کی زندگی آنکھ کا جھپکنا ہے۔ آنکھ کا جھپکنا، اب جس کو آنکھ کا جھپکنا ہے اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی تعریفیں کروانے میں لگا رہے، وہ جو ہے وہ گھر بنانے میں لگا رہے، وہ جو ہے وہ پیسے جمع کرنے میں لگا رہے، وہ جو ہے وہ اولادیں بڑھانے میں لگا رہے، اس کے پاس کہاں وقت ہے ان چیزوں کا؟ یا اولاد بار الحاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے بھی کہا نا، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو قبروں کو جنتے رہ جاتے، قبروں کے اوپر مقابلہ کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کی اتنی قبریں ابھی تک جو ہے اس قبرستان کے اندر ہیں۔ بھائی کن چکروں میں پڑے ہو، نکلو۔ امام نے اس کو زمانے جاہلیت کہا ہے کہ تم انسانی رذائل، برے کے برے رذائل، بری صفات کی بنیاد پر جو تمہارا بیہیویئر ہے یہ زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ گیا ہے، اور ہوا بھی یہی ہے۔ مولا کائنات نے جہاں سے آغاز کیا ہے باتوں کا، جس طرح سے آغاز کیا ہے باتوں کا کہ ہمیں جو ہے وہ شیطان بتا رہے ہیں، ارے رسول اللہ آ چکے ہیں، آسمانی کتابیں آ چکی ہیں، ہم نے قرآن دیکھ لیا ہے، ہم نے آپ کی زندگی دیکھ لی ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ واپس شیطان سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کی تخلیق، اور شیطان جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا آدم کی تخلیق کے بعد، اور اس کے بعد پھر وہ گمراہ کرنے کے پیچھے پڑ گیا، اور اس نے پھر قسم کھا لی لَأَغْوِيَنَّهُمْ جَمِيعًا لَأُزَيِّنَنَّ، ہم ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھائیں گے کہ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ جَمِيعًا اجمعین، کہ میں آپ کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اندھیرے میں تیر چلایا تھا، اندھیرے میں، ابھی تو آدم صرف ایک شخصیت وجود میں آئی تھی، لیکن اندھیرے میں تیر چلایا کہ جتنا انسان آخر تک آتا رہے گا سب کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، اور کہا کہ کچھ لوگوں نے کہ جو اس کی پیروی کرنے لگے اس کو جرات مند کر دیا کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارے اتباع، اے اللہ تیری اتباع چھوڑ کے یہ تو ہماری اتباع کرنے کے لیے تیار ہوا ہوا ہے، یہ حضرت انسان۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو گزشتہ ہو گئی، تھوڑی سی باتیں اور، امام ہی کی زبانی انشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، لیکن وقت کم ہونے کی بنیاد پہ ہر ایک کی وضاحت نہیں مناسب لگتی ہے، اور پھر آپ سب صاحب انشاءاللہ فراست صاحب علم بھی ہیں، اردو بھی آپ سمجھتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا رک رک کے بات کروں، لیکن زیادہ وضاحتیں اب نہ کروں، انشاءاللہ بقیہ باتیں امام کی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ کہتے ہیں تمہیں چاہیے، تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ، عصبیت تعصب جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، کہا عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فرو کرو، دفن کر دو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور خود پسندی شیطان کا وسوسہ ہے۔ مقابلہ کس سے ہوگا؟ عجز و فروتنی، یعنی تواضع اور منکسر المزاج ہونا، ان کے ساری کا عجز و فروتنی کا کو سر کا تاج بنانے، کبر کو خود بینی کو پیروں تلے گوندنے، مقابلہ کیا ہے؟ عجز و فروتنی کا، تواضع اور انکساری کا، مقابلہ کس سے؟ دو چیزوں سے، امام نے فرمایا وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کبر و خود بینی، متکبر ہونا، بڑا سمجھنے اپنے آپ کو، اور خود بینی، اپنے علاوہ خود پسندی، اس کو آپ کہتے ہیں اپنے علاوہ کو سمجھ میں نہیں آتا، اپنے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ خود بینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر اور رونق کا توق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اس دنیا میں ایک اچھی اور مناسب زندگی گزارنے کے لیے فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کا عزم بالجزم کر لو، اور ان میں سے ایک یہ ہے، غرور اور رعونت کا توق گردن سے اتارو، اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع و فروتنی کا مورچہ قائم کرو، اپنے اور دشمن شیطان جو اس کے پیادہ اپنی پوری فوج کے ساتھ تمہارے پیچھے،
کہا اگر تم یہ توازو اور منکسر مزاج ہو جاؤ گے نا تم نے شیطان کی ناک کو رگڑ دیا زمین کے اوپر. آپ رسول اللہ کا اہل بیت کا توازو دیکھیں کمال ہے. کل میں نے کہا مسجد میں داخل ہونے والا مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا پوچھتا تھا ایوکم الرسول سب ایک ہی جیسے ہو تم میں سے رسول کون ہے؟ پھر کہتے تھے وہ جو بیٹھے ہیں تعجب کرتا تھا کیونکہ جو گزشتہ قوموں میں اس نے دیکھا تھا کہ جو ہلکا سا مقام ملا نہیں ہلکی سی عزت ملی نہیں ہلکا سا احترام ملا نہیں چاہے فیملی کے اعتبار سے چاہے مال کے اعتبار سے چاہے منصب کے اعتبار سے وہ فوراً اپنی بڑی اونچی اونچی جگہ چاہتے ہیں. تو وہ بیچارہ بھی پریشان تھا کہ رسول ہیں تو بہت بڑا ممبر اسٹیج سجا ہوگا اوپر کہیں بیٹھے ہوں گے خاص لباس پہنا ہوا ہوگا. نہیں بھائی وہ مسجد میں آگے پوچھ رہا ایوکم الرسول آپ میں سے رسول کون ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد. کہتے ہیں مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو. بڑا آسان ہے انسان کے لیے, آسانی سمجھ لے گا کون سی چیز ہے جو مجھ میں غرور. پتا ہے کبھی کبھی ایک اچھا سا کپڑا پہننے سے آدمی میں تھوڑا تکبر آ جاتا ہے, بیٹھنے کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے, استری خراب نہ ہو جائے باقاعدہ دوسروں کے کپڑے دیکھنے لگتا ہے کیا پہنا ہے اس نے میں نے کیا پہنا ہے. یعنی صرف ایک لباس اس پر ہی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. معلوم ہوا گاڑی تھوڑی سی بہتر ہو گئی دوسروں کی گاڑی پہ نگاہیں, میری گاڑی دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے. عجیب ہے گھر یعنی غرور کی وہ غرور اور سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو. اگر خدا بندہ عالم اپنے بندوں میں سے امپورٹنٹ بات, اگر خدا بندہ عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر اور رعونت کی اجازت دے سکتا, اگر اللہ اجازت دیتا کبر اور رعونت کی تو وہ اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا. اللہ نے اپنے مقابلے میں اپنے انبیاء اور اولیاء کو بھی اجازت دی, ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و مسکنت ہی کو پسند فرمایا. اب میں بار بار ان کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ کئی مرتبہ ان کی وضاحت کر چکا ہوں. چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار زمین سے پیوستہ اپنے رخسار یہ جو سجدہ ہے اور کہا مٹی پہ سجدہ ہے تھا تو اس کے لیے کہ رگڑ دو اپنے آپ. آپ کو پتا ہے استحباب ہے کہ آپ ایک اور سجدگاہ رکھیں جو ناک کے نیچے ہو تاکہ آپ نے سر کو بھی ماتھے کو بھی رگڑے اور اپنے ناک کو بھی رگڑے. یہ رگڑنا ہے, یہ توڑ دیتا ہے. اگر کوئی صحیح سجدہ کرتا ہے تو یہ انسان کے غرور اس کے تکبر اس کی خود پسندی اپنی بڑائی اپنا وجود ہر چیز کہتے ہیں نا سجدے میں انسان کا اپنا وجود بھی اس کی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے بہترین وقت ہے جس میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں جس میں صرف اللہ ہوتا ہے اگر انسان چاہے. تو یہ سجدے جو جتنی مرتبہ بھی ہوتے ہیں جو انشاءاللہ بہت ہوتے ہیں یہ سب سے بہترین وقت ہے اپنے آپ کو بھول جانے کا اور اپنے اللہ کو یاد کرنے کا. کہا چنانچہ انہوں نے یعنی جو اللہ کے خاص لوگ تھے انبیاء اور اولیاء انہوں نے اپنے رخسار چہرے زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے. ہمیشہ انہوں نے اپنے چہروں کو خاکی رکھا یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو مائنس یعنی کبھی اللہ کی خود کافی ہے دعائے کمیل ہی کافی ہے اور تو کیا دعائیں. حالی دعائے کمیل ہی آپ دیکھیں یا دعائے ندبہ کے چند ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کے بارے میں یا خود ابھی جو زیارت یا دعائے شابانیہ ہے اس میں آپ چند جگہوں پہ آپ دیکھیں اللہ کے سامنے یہ اہل بیت اپنے آپ کو اپنا یا خود ابھی یہ دعائے افتتاح آپ دعائے افتتاح کے الفاظ اردو میں دیکھیں آپ تعجب کریں گے یہ کیا کہے جا رہے ہیں اپنے آپ کو یعنی ان کی نگاہ میں اللہ کا کیا مقام ہے. ہم جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کتنا ایزی لیتے ہیں موضوع کو اور یہ لوگ یعنی میں اس کو بار بار مذاق میں یہی کہتا ہوں کہ ان کا خدا کوئی اور ہے ہمارا خدا ہی کوئی اور ہے، ان کا خدا ہی کوئی اور ہے. جس طرح سے یہ اپنے آپ کو خاک میں ہر وقت اللہ کے سامنے اور مومنین کے آگے تواضع اور گزاری سے جھکتے رہے. یعنی ہمارے انبیاء اور اولیاء جب اللہ کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی خاک، اپنے سروں پر، ماتھوں پر خاک کی حالت میں رہتے ہیں، اور جب مومنین سے مومنین کے سامنے آتے، مومنین کے لیے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تواضع و انکسار. انبیاء اور اولیاء عام مومنین سے، جی بالکل عام مومنین سے، یہ بھی ایک وجہ بنی کہ لوگوں نے جانا وہ، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یعنی آپ کا تواضع کبھی کبھی سامنے والے کو جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار کر دیتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، کیونکہ آقا صاحب میرے سامنے بہت اچھا جھکے ہیں. ارے بابا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تیرے سامنے جھکا تھا، یا تجھ سے تواضع کی تھی، نہ کہ تیرے حکم کی وجہ سے. اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، دنیا میں کمزور بے بس تھے. انبیاء اور اوصیاء، جی کیونکہ وہ حضرت انسان کو ہدایت کے لیے آئے تھے، اس سے ذرا اچھا رویہ رکھتے تھے، یہ اکڑ جاتا تھا اور یہ ان کو بے بس کر دیا کرتا تھا، یہ ان پہ ظلم کیا کرتا تھا، یہ ان کے حقوق غصب کر لیا کرتا تھا، یہ ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا کرتا تھا. اچھا، سب کے ساتھ یہی ہوا، انبیاء شروع سے لے کر آخر تک. وہ تو تھوڑا سا اللہ نے یہ دکھانے کے لیے، اگر کسی نبی کی حکومت ہو تو دنیا کتنی خوبصورت ہوگی، اس لیے حضرت سلمان کو کچھ عرصے کے لیے حکومت دی ہے، حضرت یوسف کو کچھ عرصے کے لیے حکومت دی ہے. وَإِلَّا تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، تمام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ یہ ہوا، اور تمام آئمہ کے ساتھ یہ ہوا، تمام آئمہ کے ساتھ یہ ہوا کہ تمہیں عزت دی اللہ کے کہنے پر، ان لوگوں نے تمہیں عزت دی. اور مومنوں نے تمہیں کیا کیا، وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا اور تعب و مشقت میں مبتلا کیا. جتنا یہ لوگ تھکتے تھے، جتنا یہ مشقت کیا کرتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ، تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی مولا کائنات کے لیے معروف، کیا آپ رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے؟ پتہ نہیں آپ نے سنی ہے، بھی سنی، ہزار رکعت نماز کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہزار رکعت نماز مالک اشتر کے لیے وہ دنوں رات ملا کے 5000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں. لیکن اہل بیت چند گھنٹوں میں رات میں 100 رکعت نماز. اچھا، پھر دن میں آرام کرتے ہوں گے، رات میں اللہ پر احسان کیا ہے نا، دن میں آرام کرتے ہوں گے. لو، پتا چلا کہ دن میں بھی کوئی آرام نہیں، ہر وقت مخلوقات کی خدمت کے لیے باہر ہے، ہر وقت باہر ہے. اگر جنگ نہیں بھی لڑ رہا ہے تو بھی یہ جو خدمت خلق ہے، جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے، پہلا بڑا ذریعہ تبلیغات ہی ہے. لیکن جب آپ کو موقع نہ ملے، نہ آپ کا وقت ممبر، نہ محراب، نہ خلافت، نہ ممبر، نہ محراب، نہ خلافت، تو پھر کیا کریں؟ کہاں پر انسانی کی خدمت بھائی کے اس وقت بھی کرنی ہے، لیکن ابھی ذرا بھرپور کرنی ہے. یہی کیا، اس کی وجہ سے پھر الحمدللہ تعداد میں ماننے والوں کی اضافہ ہوتا رہا. یہ لوگ مشقت کیا کرتے تھے، لہذا خدا کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا معیار، خدا کی خوشنودی ناخوشنودی کا معیار، اولاد مال کو قرار نہ دو، نہ اولاد نہ مال. کیونکہ ہم صاحب اولاد ہو گئے اور بڑی زبردست اور بہت تعداد میں ہو گئی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ نے کیونکہ بڑا شکر اللہ کا پیسہ بہت دیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. مولا کائنات نے کہا ان دو چیزوں کو، اللہ کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا معیار قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا جو دوسرا حصہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم نے اپنا چہرہ مشرق کی طرف کیا یا مغرب کی طرف کیا، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، والملائکہ، ملائکہ پر، یوم الاخر، آخرت پر ایمان، یوم الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کہا کہ اللہ پر ایمان ہے، دوسرا کہا آخرت پر ایمان ہے، تیسرا کہا
انبیاء پر ملائکہ پر ایمان ہے، چوتھا کہا کتاب پر ایمان ہے، پانچواں کہا انبیاء پر ایمان ہے، پھر کہا اس کے بعد اللہ کی راہ میں وہ پیسہ جو تمہیں بہت پسند ہے اسے خرچ کرنا، یہ بڑی نیکی ہے۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پھر کہا وہ اَتَلْ مَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ مال کے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اَتَلْ مَال وہ والا مال دینا، عَلَى حُبِّهِ جس سے بڑی محبت کرتا ہے، کس کو؟ ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو اللہ تو تمہیں پیسہ دے کر بھی تمہارا امتحان ہی لیتا ہے کہ میں نے جیسے جسم تمہیں ایک امانتن دیا ہے، جیسے میں نے اولاد تمہیں امانتن دی ہے، ایسی میں نے مال بھی تمہیں امانتن دیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا تم اپنے اطراف میں، غریب رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، آیا وہ مال خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، وہ تمہاری کوئی مال کی بنیاد پر عزت اور احترام دنیا تو کر سکتی ہے، اللہ کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا اسی وقت ہے کہ جب تم صحیح راہ میں خرچ کرو؟ کہا کہ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں ہم جو مال اور اولاد انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، قرآن کی آیت پڑھی، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں، قرآن کی آیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو بجائے خود اپنی بڑائی و گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے، اپنے ان دوستوں کے ذریعے جو ان کی نظروں میں عاجز و بے بس ہیں، اے صاحبان اولاد، اے صاحبان اقتدار، اے صاحبان مال، تمہاری طرح کے کچھ اور اللہ کے بندے جو ہمارے، اللہ کہتا ہے ہمارے بہت قریب ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا تم اپنی چیزوں کو ہمارے ان بندوں کے لیے خرچ کرتے ہو یا نہیں، ہیں وہ تمہارے جیسے لیکن تم سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، تم ان کے اوپر خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ ان کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اس اعتبار سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے جو آپ کا ظاہری لباس تھا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اونی لباس تھا، اب وہاں تو بہت ہی قیمتی لباس پہننے، اگر فرعون خدا ہے زمین پر، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو موجود ہیں دربار میں وہ تو مفاخر بہت ہی اعلی قسم کے لباس پہنے بیٹھے، اب یہ داخل ہوئے سب سے غریب اس وقت کے اعتبار سے جو لباس غریب پہنا کرتے تھے، اس وقت ان اس حالت میں داخل ہوئے کہ جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا، اور جملہ دیکھیے آپ کیا کہا، ان دو شخصیات نے جملہ کیا کہا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس ملک میں باقی رہے گا، عجیب سی بات ہے، یعنی وہ بھی مسکرایا، پورا دربار میں قہقہہ لگ گیا، ان کا ان کو دیکھو ذرا، ان کی حالتوں کو دیکھو، ان کی غربت کو دیکھو، تم ان کے ہاتھوں میں موجود داڑھیوں کو دیکھو، ان کی حالت چہرے میں یقیناً مٹی میں اٹے ہوئے ہوں گے، چہرہ صحیح، داڑیاں بنی بھی نہیں ہوں گی، بال الجھے ہوئے ہوں گے، اور کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم اس ملک میں رہ سکتے ہو، اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی، یعنی تم ملک میں بھی رہو گے اور تمہاری عزت بھی کی جائے گی، تو اس نے اپنے حاشیہ نشینیوں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا، یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی، یعنی عجیب ہے، یہ لوگ مجھے عزت دیں گے یا ان کے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، بابا فرعون ہوں اس وقت تو ساری عزت میرے پاس ہے اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہوگے، اگر ان میں اتنا تمو خم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے، دیکھیں نا معیار، دیکھیں یا اللہ معیار، شخصیت کو ایک بڑی شخصیت کے آگے دنیاوی اعتبار سے، اللہ لے کر آیا, لیکن تصورات وہی ہیں پھر ان کے کہ جو آج بھی ہم دیکھیں نا کس کے گرد جمع ہوتے ہیں, ہم کس کی باتوں پہ توجہ کرتے ہیں, ہمارے لیے عزت کا معیار کیا ہے, ہم کسے مقام دیتے ہیں, ہم کس کے آگے جھکتے ہیں. یہ فرعون بتا رہا ہے کیا اگر یہ امپورٹنٹ لوگ تھے تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے تاکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہی معیار احترام کا معیار ہے, اور اس لیے کہ وہ سونے اور اس کی جماوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا. اس زمانے میں سونا اور اس کی جماوری بڑی چیز تھی, اور بالوں ریشم اور اس طرح کے کپڑوں کو حقارت, سوری اون کے بنے ہوئے کپڑوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اگر خدا والا بندہ عالم, یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر خدا بندہ عالم یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا نبی بنا کے بھیجا نا, آ گئے فرعون کے پاس موسیٰ نبی بن کر آئیں, تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کی کانوں کا منہ کھول دیتا. آیا یہ اللہ کے لیے آسان نہیں تھا, اور پھر فرعون جھک جاتا, یہ کون سا کمال, پھر کہاں امتحان, پھر کہاں آزمائش. آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مولا کائنات میں خلافت ملنے کے بعد اپنا پہلا نمائندہ کوفے کی طرف بھیجا. یہ فلمایا ہوا موضوع ہے, کتابوں میں تو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو لیکن فلمایا گیا یہ موضوع. اور اس وقت وہاں پہ کون تھا, موسیٰ اشعری صاحب کے سارے بینک بیلنس کو جب وہ اونٹوں پہ لادتے تھے, کیونکہ وہ گورنر کی حیثیت سے تھے تو لوگوں کی نگاہوں میں گورنر کا اور وہ بھی کوفہ معیاری تبدیل تھا کہ بھائی کوئی بینک بیلنس والا آدمی آئے گا. اب جب یہ اللہ کا بندہ آیا, پوری قوم استقبال کے لیے کوفے کے باہر کھڑی تھی, علی کا نمائندہ آ رہا ہے جو خلیفہ جو ہمارا گورنر بنے گا کوفے کا, اور مولا کائنات کا نمائندہ آیا. اب وہ بیچارہ ایک بیٹا اور ایک بیگم دونوں کو اس نے اونٹ پہ بٹھایا, خود جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ پہلے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. جب بچے نے آگے بتایا کہ ابا نے, ابا جی چلیں آپ کو امام علی نے کوفے کا گورنر بنا دیا, انہوں نے کہا ہے گورنر بنا دیا اور مشکل میں ڈال دیا, پہلے کی سختیاں ہیں, چلو ٹھیک ہے علی نے بنایا کچھ سوچ. اس طرح سے اٹھا تھا کھیت سے ہی کہہ کے اٹھا تھا, پہلے کی مشکلات میں گورنر بنا دیا مجھے, چلو علی نے بنایا تو سوچنا پڑے گا. اب جب یہ پہنچا ساری قوم دروازے پہ کھڑی ہے, یہ ان کے برابر میں گزر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے بھائی وہ دارالامارا کا راستہ, ان کا ہاں یوں چلے جاؤ, چاہو جلدی جاؤ, نکل جاؤ ابھی, اس سے پہلے کہ وہ پورا کاروان آ رہا ہے, علی کا گورنر آ رہا ہے نا, پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوگا, پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس ہوا, کتنی بجیرو ہیں, کتنی لینڈ کروزرز ہیں, اور پتہ نہیں کتنے گارڈ ہیں, جو ہوتا ہے جو عزت کا معیار ہے اس وقت. اب وہ بےچارے چلے گئے اور جا کے دارالامارا کے قبل خالی پریشان ہو گئے, لوگ کہاں گئے, لوگ کیوں باہر کھڑے, میں تو اندر آ گیا. چچا میں کیا کام ہے, چچا وچا نہیں بھائی میں گورنر ہوں, علی نے بنا کے بھیجے لیٹر ہے میرے پاس, کہاں ہے لوگ, بھائی لوگ تو باہر آپ کا استقبال, آپ ایسے ہی سر. یہ معیارات تبدیل ہو گئے نا, سارے معیارات تبدیل ہو گئے. اگر خدا یہ چاہتا خالص طلا کی کانوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کے کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا, جاؤ جتنا پھل چاہیے, جاؤ جتنی سب سے چاہیے جاؤ, طاقتور شخصیات بنا کے بھیجتا دنیاوی اعتبار سے, اللہ کے لیے آسان تھا, بہت آسان تھا. اور فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, سارے پرندے بھی ساتھ ہوتے, سارے حیوانات بھی ساتھ ہوتے, اللہ کا نبی آ رہا تو کر سکتا تھا, اور اگر ایسا کر دیتا تو پھر آزمائش ختم. خود مولا کائنات کے جملے, آزمائش جزا سزا بیکار اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی. یعنی تم پھر کیسے مومنون بالغیب ہوتے, پھر تم کیسے یومنون بالغیب ہوتے, پھر کیسے تم اللہ کی, اگر یہ سب کرنا ہوتا تو تم تو ہر چیز میں یہ کہتے جنت دکھائیے جہنم دکھائیے, ہر چیز کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر آئیے, ہر چیز کو جب تک ہم آزمائیں گے نہیں, جب تک ہمارے تجربے گاہ سے نہیں گزرے گا, ہم کیسے مان لیں اللہ ہے؟ ہم کیسے مان لیں آپ واقعی نبی بنا کے بھیجے گئے؟ یہ کتابیں آسمانی ہیں، ہمیں کیا معلوم آسمانی ہے یا نہیں؟ بھائی پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے نا، امتحان کے مراحل ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا و سزا بیکار، آسمانی خبریں نکارت ہو جاتی، اور آزمائشوں میں پڑھنے والوں کا اجر، آزمائشوں میں پڑھنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق قرار پاتے، اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے، اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے۔ الفاظ ہمارے ہاں اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب مصداق آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ مصداقی شخصیت نہیں ہے، فرشتے مصداقی شخصیت نہیں ہے، انبیاء مصداقی شخصیات نہیں ہیں کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں نہ آئیں، جب تک تمہیں اپنی آنکھیں ان کے دیکھنے کے بعد غرور، تکبر، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی جاہ، ان کے گھر، ان کا بینک بیلنس، کا اللہ کبھی بھی اس طرح کا معنی اپنے الفاظ کے لیے نہیں رکھتا جو ہم نے رکھے ہوئے۔ اللہ اپنے الفاظ کے معنی وہ رکھتا ہے کہ جو تمہارے ایمان کی بنیاد پر تم ان تک پہنچتے ہو، اپنے ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہو، سن کے ہی ایمان لے آتے ہو۔ تم نہیں کہتے، مطالبہ نہیں کرتے، یہ تو مطالبہ رسول اللہ سے اور انبیاء سے ان کے ماننے والوں نے کیا تھا کہ دکھائیں کہاں آئے، دکھائیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں دکھائیے، ابھی لے آئیے، عذاب لا سکتے ہیں تو، خالی ہمیں دیکھ کہتے رہتے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ یعنی یہ باتیں وہ کرتے تھے کہ ہمیں معنی میں اپنے مفہوم، اپنے الفاظ میں معنی، یعنی اپنے مفہوم، اپنی بات کا مصداق۔ اللہ نے کہا نہیں، ہمارے الفاظ معنی ہی وجود میں نہیں لائیں گے اگر ہم تمہارا امتحان اس طرح سے نہ لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور و ناتوان، کیا بات، اور انہیں ایسی قناع سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے۔ وہ قناعت کا شکار ہوتے ہیں۔ مومن سب سے بڑی انسانی خصوصیت قناعت ہے، سب سے بڑی، اپنی موجودہ حالت پہ راضی رہنا، اپنی موجودہ کیفیت پر راضی رہنا، مل جانے پر اللہ کا سجدہ نہیں کرنا، شکر کا سجدہ نہیں کرنا، چھن جانے پر بھی شکر کا سجدہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام درود پڑھے محمد والے محمد صلی محمد جو فرش ہو کہا نا، کئی مرتبہ فرمایا نا امام نے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نعمت چھنتی ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں کہ جب بیماری نہیں ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں، جب بیماری آتی ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جب صحت ہوتی ہے شکر کرتے ہیں، نہیں، جب ہم صحت مند نہیں ہوتے تب بھی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہم ہر حال میں شکر کرتے ہیں۔ اہل بیت، چلیں، انسان کو تھوڑا سا اللہ نے کہا، جو آپ خود بھی دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا۔ لیکن جب اہل بیت سے پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم دنیا میں حسنا کی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ آخرت کا حسنا تو چاہیے، دنیا میں تو جیسا چاہتا ہے ویسا رکھ، تو جیسا چاہتا ہے ویسا رکھ۔ یہ پہلے مرحلے کی دعا نہیں، یہ دوسرے مرحلے کی دعا ہے۔ جب آپ پہلے مرحلے کی دعا کریں گے تو آپ کے منہ سے یہی نکلے گا کہ اے اللہ بس جیسا تو چاہتا ہے نا ویسا رکھ، جیسا تو چاہتا ہے ویسا رکھ، میری خواہش ہے حسنا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہیں، تیری خواہش ہماری خواہش پر افضل ہونی چاہیے، تو جو تو چاہتا ہے وہ ویسا رکھ۔ قناع سے سرفراز، دیکھنے سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی، اور ایسے افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے جس سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ عموماً اتنی مشکلات میں ہوتے ہیں نا اولیاء خدا، عموماً انبیاء سے لے کر اولیاء اور آئمہ سب، کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا، ان کی سنتے ہیں، ان کے لیے کوئی بتاتا ہے آپ کو، تو آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء ایسی قوت طاقت رکھتے جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا، ایسا تسلط اقتدار رکھتے جس پر تعدی ممکن نہ ہوتی، ایسی سلطنت کے مالک ہوتے جس کی طرف لوگ کرتے ہیں مڑ مڑ کے دیکھتے، کیا بڑے بڑے محل بنائے ہوئے انبیاء نے، کیا بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے آئمہ نے، मुड़ मुड़ के लोग देखते, तो उसी के रुख पर सवारियों के पालान कसे जाते तो सबका रुख उधर ही हो जाता, फिर तो सब उसी तरफ जा रहे होते। तो यह चीज नसीहत पसीरी के लिए बड़ी आसान और इससे इनकार और सरतावी बहुत बड़ी होती, फिर ना आप इनकार कर सकते थे और आसान तस्लीम भी कर लेते। तो लोग छाए हुए खौफ या माइल करने वाले असबाबे रगबत की बिना पर ईमान ले आते, फिर तो आप इन बुनियादों पर ईमान ले आते ना, अगर अंबिया और औलिया को इस तरह से देखते। तो इस सूरत में इनकी नियतें मुश्तरक और नेक अमाल बटे हुए होते, लेकिन अल्लाह सुबहानहु ने तो ये चाहा कि इसके पैगंबरों का इत्तबा, उसकी किताबों की तस्दीक, उसके सामने फुरुदनी, उसके अहकाम की फरमा बरदारी, उसकी अताअत, ये सब चीजें उसी के लिए मखसूस हों। किसी चीज की बुनियाद पर नबी की अताअत मत करना, किसी शय को देख कर उनके पीछे मत आना, सिर्फ इसलिए नबी के पीछे आ जाओ कि अल्लाह ने कहा है मेरे नबी के पीछे आ जाओ, ना कि माल दौलत शोहरत मौजजा। अगर मौजजा दिखा देना बस फिर हम इत्तबा कर लेंगे। मजे की बात यह है, जितनी भी तारीख में मौजजे दिखाए गए ना, कभी इत्तबा करने वालों ने मौजजे की बुनियाद पर किसी नबी की इत्तबा नहीं की। मुतालबा किया है मौजजा दिखा दीजिए आपके साथ हो जाएंगे, मौजजा दिखा दीजिए आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन कभी किसी मौजजा देखने वाले ने किसी नबी का किसी वली का साथ दिया नहीं है। नहीं, किसी छह की बुनियाद पर हमारे नबी के पीछे मत आना, किसी अजमत किसी शौहरत किसी दौलत किसी, इसलिए नबी के पीछे चलो कि मैंने कहा है नबी के पीछे चलो, इसमें शिर्क मत करो, इसमें नबी के ताअत करो, इसके अहकाम की फरमाबरदारी और इसके अताअत की सब चीजें उसी के लिए मखसूस हो, इनमें किसी दूसरा शायबा तक ना हो। जितनी आजमाइश कड़ी होगी उतना ही अजर सवाब ज्यादा होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो कल भी हम यहीं से इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज करेंगे। खुदा जैसा तू चाहता है हमें वैसा बना दे। जितनी जहमतें अंबिया औलिया औसिया आइम्मा ने हमारे लिए की हैं खुदा हमें उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा। हमें उन रास्तों पर कि जिन्हें बहुत मुश्किल से ड्रॉ किया था अहले बैत ने, बहुत मुश्किल से अपनी पूरी जिंदगियां लगाई हैं, अपनी औलाद लगाई है, हर चीज लगाई है, खुदा हमें उन रास्तों को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें उन रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, हमें उनका साथ देने की तौफीक अता फरमा, मुस्तशहदीना बैना यदे, हमें उनके सामने शहादत जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमा।